الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتوں آسمانوں پر جانے اور وہاں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کا تذکرہ سنا تھا اور یہاں تک سنا تھا کہ ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فروف علی البیت المعمور کہ میرے سامنے بیت المعمور کو ظاہر کر دیا گیا۔ فسألت جبریل میں نے جبریل امین سے اس کے بارے میں پوچھا فقال هذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم سبعون الف ملک یعنی یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم یعنی جب ایک دفعہ اس سے نکل آئیں تو دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنے فرشتے جو اندر جاتے ہیں ایک ہی مرتبہ جا سکتے ہیں، دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوں اور قیامت تک داخل ہوتے رہیں گے، اور ایک مرتبہ جو داخل ہو گیا وہ دوبارہ داخل نہیں ہوگا۔ تو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام مخلوق سے بڑھ کر ان کی تعداد ہے، اور ہر آسمان پر جو فرشتے ہیں اس سے زائد دوسرے آسمان پر فرشتے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بکثرت فرشتے پیدا فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا پر لایا گیا۔ سدرہ کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سدرہ یہ بیری کے درخت کو بولتے ہیں، اور منتہا اس مقام کو بولتے ہیں جہاں پہنچ کر کسی چیز کی انتہا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے، اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ اس پر ایسا نور چھا رہا تھا اور ایسی اس کے اوپر انوار اور تجلیات تھے کہ جس کو بیان کرنا مخلوق کے سامنے ممکن نہیں ہے، یعنی مخلوق اس کی قوت ہی نہیں رکھتی کہ اس کو سمجھ سکے کہ وہاں پر کیسے انوار تھے۔ اس بارے میں تین طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ وہاں پر کیا حسن و جمال موجود تھا۔ ایک روایت کے اندر، حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ وہاں پر پتنگے تھے، یعنی نور کے پتنگے اڑ رہے تھے، جو پروانے ہوتے وہ اڑ رہے تھے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تھی، تو ان کو اجازت دی گئی، تو سدرۃ المنتہا کے پاس یہ تمام کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، تو اس وجہ سے اس مقام کا حسن و جمال بڑھ گیا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر جو روشنی تھی، جو تجلیات تھیں، جو نورانیت تھی، وہ ایسی تھی کہ جس کو مخلوق کے سامنے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ مفتی شریف حق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تینوں باتیں ایک ہی طرح کی ہیں، کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، اب یہ پروانہ وار وہاں پہ اڑ رہے تھے، تو گویا یہ نور کے پتنگے تھے، نور کے پروانے تھے، سونے کے پروانوں کی طرح وہ تھے، تو اس لیے دوسری روایت کے اندر ان کو سونے کا پروانہ کہہ دیا۔ اور ان کے جمع ہونے کی وجہ سے ایسی وہاں پر روشنی ہوئی، ایسی نورانیت ہوئی، کہ اسی کو دوسری روایت کے اندر نورانیت اور جمال کے ساتھ تعبیر کیا اور اس کے بارے میں بتایا۔ تو گویا کہ فرشتوں کے وہاں پر جمع ہونے کی وجہ سے وہاں کی نورانیت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ لوگوں کے سامنے اس حسن و جمال کو بیان کرنا یہ ممکن نہ رہا تھا کہ مخلوق دنیا کے اندر اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا کہ اس درخت کے جو پھل ہیں وہ مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے، یعنی بڑے بڑے اس کے پھل تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، بڑے بڑے پتے تھے. اور شفا شریف کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سدرۃ المنتہا کا ایک ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر ساری کی ساری مخلوق اس کے سائے کے اندر آ سکتی ہے. یہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے، یہ انتہا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں تک پہنچتے ہیں، مخلوق کے اعمال بھی یہاں سے یہاں تک آتے ہیں، اور احکام الہیہ بھی یہاں تک پہنچتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، اور پھر اس کے بعد فرشتے اس کو آگے لے کر پہنچتے ہیں. تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ اس کی جڑ سے چار نہریں بہ رہی تھیں، وہاں سے چار نہریں نکل رہی تھیں، دو پوشیدہ تھیں اور دو ظاہر تھیں. تو میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات ہیں، یعنی جو دریا نیل ہے، دریائے فرات ہیں، وہ یہ سدرۃ المنتہا سے نکلنا ان کا منبع ہے. اب یہ کیسے دنیا میں پہنچتی ہیں، کس طرح ان کا ظہور ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے، ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. بیت المامور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو خصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المامور میں فرشتوں کی امامت کروائی، یعنی وہاں پر پہنچے تو فرشتے آپ کے پیچھے جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کروائی. اور قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقل کیا کہ ان فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل آسمان کے اوپر بھی فضیلت ظاہر ہوئی کہ زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور آسمانوں پر آپ نے فرشتوں کی امامت کی، جس سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی مقتدا اور پیشوا ہیں، فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی اور آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. پھر اس کے بعد مختلف روایتیں موجود ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور بعض تفاسیر کی کتاب کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک کہا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو پر وغیرہ سب جل جائیں گے، میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ عرض بھی پیش کی کہ جب قیامت کا دن ہو تو مجھے اس بات کی اجازت ہو کہ میں پلے صراط پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دوں. وجہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے 16 پارے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل فرماتا ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ آپ کے رب کے حکم ہی سے آتے ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے تک بارگاہ رسالت کے اندر نہیں آ سکے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لانے والے، پیغام پہنچانے والے ہیں. تو محبت کا رشتہ بڑا مضبوط تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے پاس جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، اتنا عرصے کے بعد آپ آئے ہیں. حالانکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں امام زرقانی کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام 24,000 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی اتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ اگر اس کو دنوں پر آپ لے کر جائیں گے تو روزانہ کم از کم 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حاضر ہونا یہ واضح ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ بارگاہ رسالت میں یہ آیا کرتے تھے. جب کچھ عرصے تک نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ جتنا آپ ہم سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کی زیارت کا اشتیاق رکھتے ہیں، لیکن ہم جو آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو امت کی خیر خواہی، امت کے ساتھ جو بھلائی کرے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوں گے۔ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو وہاں پر بچھا دوں۔ تو آپ کی یہ عرض بھی مقبول ہوئی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر کے اندر تو یوں ارشاد فرمایا کہ کسی مقام پر آپ کا ذوق اس انداز میں تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ امت محمدیہ یہ پل صراط سے گزر رہی ہے تو جبریل امین جو ہے وہ اپنے پروں کو بچھا دیں، لیکن کہیں پر آپ کا ذوق اس طرف آتا ہے کہ مکمل طور پہ توجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، تو آپ یوں کہتے ہیں کہ پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، یعنی جو گزرنے والے ہیں آپ کے امتی ان کو تیزی کے ساتھ آپ گزار دیں، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، یعنی ہم اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں آپ کے جلووں میں ایسے گم ہوں، آپ کی یاد کے اندر اور آپ کی آواز کو ایسے سن رہے ہوں کہ تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، جو آپ کی عرض جو ہے وہ قبول کی گئی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے، تو وہ رف رف نامی سواری تھی جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے۔ چنانچہ شفا شریف کی شرح کے اندر، نسیم الریاض کے اندر یہ موجود ہے کہ وردا فی المعراج انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما بلغ سدرۃ المنتہا جاء بالرف رف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فتناولہ فطار به الى العرش، یعنی جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں آپ کے لیے رف رف نامی ایک قالین یا ایک سواری لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور وہ رف رف آپ کو عرش تک لے کر گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ مخلوق میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز بنائی ہے وہ عرش بنایا ہے۔ یہ عرش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مشرف ہوا، اور یہ عرش وہ جگہ ہے کہ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر بٹھائے گا، عرش پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھائے گا، اور بٹھانے کی وجہ یہ ہوگی تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت اور واضح ہو، کیونکہ جو مقام سب سے بڑا ہوتا ہے وہاں پر اسی ہستی کو بٹھایا جاتا ہے جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہو۔ دارقطنی وغیرہ کی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عرش پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھائے گا، اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور واضح ہو جائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اپنے ایک اور شعر میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلندی کی مسند ہے، یعنی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت شان و شوکت اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لا مکان میں لے جایا گیا، یعنی ایسی جگہ لے جایا گیا کہ جو مکان نہیں ہے، جو جگہ نہیں ہے، اب وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بتائے سے جانتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت۔